بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 اگست 2002، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں انقلابی جد و جہد کا تیسرا مرحلہ تربیت کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المزمل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقال عز وجل كما ورد في سورة الكهف وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم وقال جل وعلا كما ورد في سورة المؤمنون وسورة المعارج والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلے جمعے میں یہاں نہیں تھا، آپ کے علم میں ہے کہ میری کوئٹے میں ایک عدالت میں حاضری تھی، اور عدالت بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی۔ بہرحال، چونکہ آپ لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا ہوا، اور ہمارا یہ خطبہ چونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے باہر بھی جاتا ہے، تو ہمارے باہر کے رفقاء کیری میں بھی آ جائے کہ معاملہ بہت ہی سادگی سے اور بہت ہی آسانی سے طے پا گیا۔ عدالت میں پیشی ہوئی، پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی حاضری نہیں ہوا، پولیس کی طرف سے کوئی وہاں پر موجودگی نہیں ہوئی۔ میرے وکیل نے کہا کہ آپ بیل لے لیجئے جج صاحب سے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس مقدمے میں تو بیل کا سوال ہی نہیں۔ پھر کچھ وکیل صاحب نے دلائل دیے، وہ پورے طرح میں سن نہیں سکا، سمجھ بھی نہیں سکا۔ بہرحال، پھر اللہ تعالی نے ان کے دل میں ڈال دیا، انہوں نے بیل لے لی۔ یہ انٹرم بیل کہلاتی ہے، کچی ضمانت۔ تو ابھی پکی ضمانت کے لیے ایک دوسری تاریخ ہے، 15 اگست، مجھے دوبارہ حاضر ہونا ہے۔ اور یہ معلوم ہوا ہے کہ اس فوجداری قانون میں یہ واقعتاً شرط لازم ہے دو حاضریاں جو ہیں وہ لازمی ہوتی ہیں، ایک جو میں نے بھگتا لی ہے اور ایک دوسری کے جو اب بھگتا لی ہے 15 تاریخ کو. اس کے بعد البتہ یہ کہ میں ذاتی طور پر نہ بھی جاؤں اور وکیل صرف میری طرف سے پیش ہوتے رہیں تو بھی بات ہوتی رہے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باضابطہ مجھے ایگزمپٹ کر دیا جائے، ہم درخواست دیں گے کہ فاصلہ بہت طویل ہے اور میری صحت جو ہے بار بار کے سفر کی متحمل نہیں ہے، تو شاید کہ اللہ کرے کہ وہ مجھے مستقل ایگزمپٹ کر دیں ذاتی طور پر عدالت میں حاضری سے. بہرحال یہ مختصر رداد تھی. اس سے قبل کے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا انقلابی جد و جہد کا مرحلہ ثانی ہمارے زیر بحث آیا. انقلابی جد و جہد کے میں نے ابتدا میں 6 مراحل بیان کیے تھے جنہیں میں نے سیرت النبی سے اخذ کیا، یہ کوئی میرے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، میرے ذہن نے اخذ کیا ہے سیرت النبوی سے علی صاحب الصلاۃ والسلام. اور میں نے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دینی اصطلاحات سے ہٹ کر عام اصطلاحات جو کہ آج کے جدید ذہن کو صحیح طور پر سمجھ میں آتی ہیں ان کے حوالے سے وہ 6 نکات معین کر دیے تھے، 6 مراحل، کہ کوئی انقلابی نظریہ ہو اسے پیش کیا جائے 1، پھر جو لوگ شعوری طور پر اس انقلابی نظریے کو قبول کر لیں انہیں منظم کیا جائے، پھر ان کی تربیت کی جائے. تو ہم انقلابی نظریے کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ اسلام کا انقلابی نظریہ توحید ہے، جس کے 3 جو فروع ہیں وہ انسان کے اجتماعی نظام جو ہے اس کے بارے میں ایک انقلابی تصور دیتی ہیں. سیاسی نظام میں حاکمیت اللہ کی، انسان کے لیے خلافت، معاشی معاملات میں ملکیت اللہ کی، انسان کے لیے امانت، سماجی سطح پر تمام انسانوں کی کامل مساوات پیدائشی اعتبار سے، کالا گورا پیلا سرخ رو مشرق کا مغرب کا شمال کا جنوب کا کسی قوم کا کسی قبیلے کا کوئی فرد پیشائے پیدائشی طور پر نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے نہ گھٹیا ہے نہ بڑھیا ہے، بعد میں ایکوائرڈ کریکٹرز ہیں، کوئی علم زیادہ حاصل کرتا ہے اب اس کو ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی، کسی میں تقویٰ زیادہ ہے اسے فضیلت حاصل ہو جائے گی، یہ دوسری چیزیں. لیکن پیدائشی طور پر رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کوئی شخص قومیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، شکل و صورت کی بنیاد پر نہ کوئی ادنا ہے اور نہ کوئی اعلیٰ ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ تنظیم جماعت جو انقلاب کے لیے لازم شے ہے، یہ تو جب تک ایک منظم جماعت نہ ہو انقلاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ پورے نظام سے ٹکر لینی ہوگی، نظام کو جڑوں سے اکھیڑنا ہے، تو وہ تو ایک بہت منظم جماعت ہی در حقیقت اس مقصد کو پورا کر سکتی ہے. اس پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، جماعت کی جو اہمیت بتائی گئی ہمارے دین میں وہ سامنے آ چکی ہے. پھر اس کے لیے جو اساس اختیار کی گئی وہ بیعت کی اساس، جس پر کہ حضور نے خاص طور پر جبکہ اب انقلابی جد و جہد کا وہ تیز مرحلہ آنے والا تھا کہ جس میں قتال کا مرحلہ بھی آنے والا تھا، تو پھر آپ نے بیعت جو لی ہے وہ ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، عمادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طویل حدیث. اب آج کا ہمارا موضوع ہے 3را مرحلہ ہے انقلابی جد و جہد کا، تربیت. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو یہ جو ہے پختگی، تیاری، خام کردار، خام سیرت، تو آگ میں جل اور خاک میں مل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. خام لوگوں کا بو ہے، گروہ ہے، ہجوم ہے، اس کے ذریعے سے کوئی تخریب تو ہو جائے گی، تعمیر نہیں ہو سکتی. کسی نظام کو گرانا ہو شاید کامیاب ہو جائے، تعمیر نہیں ہوگی. تعمیر کے لیے ایک منظم جماعت اور تربیت شدہ جماعت چاہیے. اس تربیت کے بھی پھر میں نے 12 जुलाई का जो जुमा था उसमें इंकलाबी तरबियत के तीन तो वो उसूल हैं कि जो हर इंकलाब के लिए लाजमी है। चौथा एक उसूल इजाफी है जो इस्लामी इंकलाब के लिए जरूरी है। वो तीन उसूल जो मैं अर्ज कर चुका हूं, आज जरा थोड़ी सी उनकी तफसील बयान कर दी है। पहला जो हदफ है इंकलाबी तरबियत का वो ये है कि जो इंकलाबी नजरिया है वो जहनों में राशिख रहे, मुस्तहजर रहे, उस पर जहूल न तारी हो जाए, निस्यान न तारी हो जाए, उस पर कोई गर्दा न आ जाए, उसके बारे में शुकू को शुभात न पैदा हो जाए। इसलिए कि सारी कमिटमेंट तो उस नजरिए के साथ है, नजरिया ही धुंधला गया जहन में तो फिर जाहिर बात है कि कुर्बानी देने का जज्बा, मेहनत और मुशक्कत उसी नस्बत से कम हो जाएगी। नंबर दो ये कि सम और ताअत, डिसिप्लिन, जो दूसरे मरहले में हम जिक्र कर चुके हैं जिसका, उसकी भी आदत डाली जाए। हम भी तस्लीम की खूह डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। आसान काम नहीं है, मैं क्यों मानूं इसकी बात, ये भी मुझ जैसा इंसान है, नहीं, तंजीम के लिए तो जरूरी है, ये अमीर है आपको मानना है। इस हवाले से इसकी भी ट्रेनिंग जरूरी है, ये अज खुद नहीं हो जाता, खुद ब खुद नहीं हो जाता, इसकी तरबियत जरूरी है। तीसरा तरबियत का हदफ क्या है, कुर्बानी के लिए आमादगी, हर शय कुर्बान करने को तैयार, तन मन धन, ये हमारे यहां का मुहावरा है, तन मन धन लगा देना, जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। जब तक यह जज्बा ना हो इनकलाबी कारकुनों में, इनकलाब नहीं आ सकता। इनकलाब के लिए लाजिम होगा कि कारकुन जो है उनके अंदर यह जज्बा इंतहाई गहरा हो जाए कि हर चे बाद आबाद, जान जाती है तो जाए, माल जाता है तो जाए। ये तीन चीजें वो हैं कि जो हर इनकलाब के लिए जरूरी है। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी इनके बगैर नहीं आ सकता था, न आया, जहां भी आया ये तीनों चीजें तरबियत की शामिल थी तो आया। चौथा जो मामला है वो एक्सक्लूसिव है इस्लामी इंकलाब के लिए, किसी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के लिए, किसी नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए, किसी आम तस्वुर के मुताबिक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के लिए उसकी जरूरत नहीं है। वो क्या है, रूहानी तरबियत। इस्लाम का चूंकि एक एस्पेक्ट रूहानियत का है, उसका जुज़्वे लाजिम है, लिहाजा इस्लामी इंकलाब के लिए ये सिर्फ तीन चीजें काम नहीं देंगी बल्कि रूहानी तरबियत की भी जरूरत है। अब आइए हम इन चार चीजों पर थोड़ा सा गौर करते हैं। नजरिया मुस्तहकम रहे, अपने तसव्वुरात मुस्तहजर रहे दिमाग में हर दम, उसके लिए क्या रास्ता इख्तियार किया गया। मैंने आपको जो आयतें आज सुनाई हैं, कुरान पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कुरान इज द सोर्स ऑफ योर आइडियोलॉजी। आपका इंकलाबी नजरिया जो है उसका मंबा और सरचश्मा कुरान है। देखिए इब्तिदा में कैसा सख्त हुक्म दिया गया और किसे दिया गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर एतबार से कामिल इंसान थे, अखलाकी एतबार से बुलंदियों पर फाइज। लेकिन इस अजीम काम के लिए कि इनकलाब बरपा करना है मोहम्मद आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुक्म दिया गया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ कंबल में लिपट कर लेटने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा आबाउना व उम्महातुना, कुमिल्ला इल्ला इल्ला कलीला, खड़े रहा करो रात भर सिवाय थोड़े से हिस्से के। अब उसकी तशरीह की, निस्फहू आधी रात, अब इनकुस मिन हो कलीला, या उसमें से कुछ और कम कर लो तो एक तिहाई रात रह जाएगी, और जिद आले है, या बेहतर यह कि और बढ़ाओ आधी से, दो तिहाई करो, और जिद आले है, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے قرآن کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. اسے میں کہا کرتا ہوں ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. اس قرآن کو ٹھوک ٹھوک کر اپنے وجود کے اندر اتار دو، سراج کر جائے. جس کا نقشہ اقبال نے کھینچا ایک شعر میں، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شوت. جب یہ قرآن کسی انسان کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اندر سے بدل جاتا ہے، اس کی تمنائیں آرزوئیں بدل گئیں، اس کے اقدار بدل گئے، اس کی سوچ بدل گئی، اس کے مقاصد بدل گئے. چون بجان در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب اندر یہ انقلاب آتا ہے تو اسی سے عالمی انقلاب کی بنیاد پڑتی ہے. تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بڑی بھاری ذمہ داری ہے. آپ صرف ایک نبی نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ صرف ایک رسول نہیں ہے، آخر المرسلین ہے. آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہونی ہے، جس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، اگلی سورت، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی قائم کرو دنیا کے اندر، اللہ کی بڑائی نافذ ہو جائے. یہ کام آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی مشقت محنت چاہیے. لہذا اس کے لیے آپ یہ کام کیجئے. اور پھر سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں وہ ایک لمبی آیت پر مشتمل ہے، بتا دیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معاک. اے نبی، آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے حکم پر خوب عمل کر رہے ہیں. آپ خود ہی نہیں، آپ کے ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں دو تہائی شب یا آدھی شب یا کم سے کم ایک تہائی شب. یہ مشقت کیوں کرائی گئی؟ یہ تربیت کیوں کرائی گئی؟ تاکہ قرآن جو ہے ان کی شخصیتوں کا جزو بن جائے، ان میں حلول کر جائے. جیسے پانی میں چینی آپ نے گھول دی، اب وہ اس کا جزو لا ینفک ہے، اسی طریقے سے قرآن وجود میں سرایت کر جائے، گھل جائے، حلول کر دے. اسی طریقے سے آگے چلیے، مکی دور کے وسط میں آ کے جبکہ شدائد بڑے شدید ہو گئے، تکالیف، امتحانات، آزمائشیں، صحابہ کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، فرمایا گیا سورہ عنکبوت میں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاح ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی، پڑھتے رہیے وہ چیز کہ جو آپ پر نازل کی گئی ہے کتاب رب سے، اور نماز قائم کیجئے. اب نماز کیا ہے؟ نماز بھی پانچ مرتبہ دن میں اپنے جو معمولات ہیں ان سے نکل کر، اور اس میں قرآن مجید ہی پڑھنا ہے. آپ نے سورہ فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ قرآن پڑھنا ہے. یہ اسی کے لیے ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی شے ہے. جب تک یہ اللہ تعالی کا استحضار نہ ہوگا تمہارے دل میں اور تمہارے ذہن میں، تمہارا جو انقلابی نظریہ ہے وہ راسخ نہیں رہے گا، پختہ نہیں رہے گا، واضح نہیں رہے گا، مستعذر نہیں رہے گا، کیسے انقلاب برپا کرو؟ سورہ کہف میں فرمایا، وَطْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی، جو شدائد ہیں، جو مسائب ہیں، جو مشکلات ہیں، دائیں بائیں نہ دیکھیے کہ سرمایہ دار ایمان لے آئیں تو اس سے کام بن جائے گا، چودھری لوگ ایمان لے آئیں تو اس سے بات بن جائے گی. نہیں، آپ تو صرف اپنے رب کی کتاب کے ساتھ چمٹے رہیے. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے سوا آپ کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالی کی پناہ میں آنے کے لیے اس کا کلام یہ ذریعہ ہے۔ جتنا اس کلام کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، گہرا ہوگا، قلبی ہوگا، دوامی ہوگا، اتنا ہی در حقیقت گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو یہ میں نے تین مقامات آپ کو بتائے کہ انقلابی تربیت، اسلامی انقلاب کے لیے اس کا پہلا معاملہ کیا ہے۔ جب یہ تو شروع کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، اس کے بعد جب مدینے میں آ گئے، جمعہ کا نظام کیوں قائم کیا؟ جمعہ کا نظام تھا قرآن کے تعلیم بالغہ، سکول وہاں نہیں تھے، کالج وہاں نہیں تھے، ریڈیو وہاں نہیں تھا، ٹیلی ویژن وہاں نہیں تھا، اخبارات وہاں نہیں تھے، رسالے وہاں نہیں تھے، کتابیں وہاں نہیں تھی، چھاپا خانہ وہاں نہیں تھا۔ تعلیم بالغہ کا ذریعہ کیا تھا؟ دیکھو ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہوا کرو اور بڑے خوبصورت انداز میں آیا کرو، نہا دھو کے آیا کرو، اچھے کپڑے صاف پہن کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پسینے کی بدبو کی وجہ سے طبیعت منغص ہو جائے۔ نہیں، ماحول جو ہے تر و تازہ ہو، خوشگوار ہو۔ اور وہاں اللہ کا رسول کھڑے ہو کر کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خطبے میں حضور کیا کرتے تھے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، یجلس بینہما یقرا آیات من القرآن ویذکر الناس۔ حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، درمیان میں آپ بیٹھتے تھے، جیسے آج بھی ہمارا ہے معاملہ۔ خطبہ جب ہوتا ہے، عربی کا خطبہ، درمیان میں خطیب بیٹھتا ہے، اور اس میں آپ کرتے کیا تھے؟ قرآن کی آیات پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ یذکر الناس، یہ انقلابی نظریات اور تصورات کی یاد دہانی کراتے رہنا مسلسل، اسی سے انقلابی جماعتوں نے اخذ کیا اصول، ہفتے وار اجتماع کمیونسٹوں کا، ان کے سیلز جو بنتے تھے، ویکلی میٹنگز۔ ان ویکلی میٹنگز میں کیا کرتے تھے؟ اپنے فکر کو تازہ کریں، کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہوں تو ان کو جھٹک دیں، مل جل کر مذاکرہ کریں، تاکہ اس فکر اور اس کے تمام لوازمات جو ہیں وہ ذہن میں ٹھیک مستحضر رہے، واضح رہے۔ یہ ہفتے وار اجتماع تھا جس کا آغاز کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ آج وہ ہفتے وار اجتماع جو ہے وہ ایک ریچول تو بن گیا ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اس ہفتے وار اجتماع کو تعلیم قرآن کا ذریعہ نہیں بنایا گیا۔ اختلافی مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں، دھواں دھار ہو رہی ہیں، سیاسی مسائل پر تقریریں ہو رہی ہیں، دھواں دھار ہو رہی ہیں۔ یہ تو اگر ہو بھی تو ثانوی درجے میں کچھ ہونا چاہیے۔ اصل یہ جمعہ ہے کائے کے لیے؟ جس کی فرضیت کا عالم کیا ہے؟ من ترک ثلاث جمعات بغیر عذر لیختمن اللہ علی قلبہ۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے تین جمعے مسلسل ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بیماری ہے تو عذر ہے، سفر پر ہے تو عذر ہے، اگر عذر کے بغیر تین جمعے مسلسل ترک کر دیے، اللہ تعالیٰ لازماً اس کے دل کے اوپر مہر کر دے۔ جو بدترین کافروں کی صدا قرآن میں آئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ اندازہ اس جمعے کا ہے، یہ کاہے کے لیے کیا گیا؟ ہر شے کی حکمت دیکھیے، بٹوین دی لائنز دیکھیے۔ ہمارے دین میں کوئی چیز ریچول کے طور پر نہیں ہے، محض رسم کے طور پر نہیں ہے، ہر شے میں حکمت ہے۔ اب آئیے دوسری چیز، سمع و طاعت کی پریکٹس۔ ظاہر بات ہے کہ متن نظم جب قائم ہوگا تو احکام دیے جائیں گے اور مانا جائے گا، احکام کے اوپر عمل ہوگا، سمع و طاعت کے ضمن میں میں انشاءاللہ جو سب سے اہم بات ہوئی سمع و طاعت کی عادت ڈالنے کے ضمن میں، وہ جو چوتھا مرحلہ جسے مجھے انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کرنا ہے، صبر محض، حکم دے دیا گیا کہ تم پر کوئی تشدد ہو، کوئی زیادتی ہو، ستایا جائے، مارا جائے، یہاں تک کہ تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، اس حالت میں بھی تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. اب یہ دیکھیے کس قدر ضبط نفس کی ضرورت ہے. حضرت خباب الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے بلایا، دہکتے ہوئے انگارے جو ہیں بچھا دیے گئے زمین پر، کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ ان انگاروں کے اوپر. لیٹ گئے. اب وہ کمر کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. کتنا ضبط کیا ہوگا. اور آپ سوچئے کہ جب انسان ڈیسپریٹ ہو جائے کہ میرے بچنے کی کوئی شکل نہیں، تو میرے کباب بنانے چلیں، تو مشتعل ہو کر دو چار کو مار کر تو مرے گا نا، ایسے تو نہیں مر جائے گا. بلی جیسا حقیر سا چھوٹا سا جانور آپ اسے کارنر کر دیں ایک کنارے کونے کے اندر اور راستہ روک دیں، اس کو نظر آئے کہ نکلنے کے، وہ آپ پر حملہ آور کر، کہاں وہ چھوٹی سی ننی سی جان، کہاں انسان، انسان پر آئے گی، آنکھوں پر آئے گی. کیوں؟ ڈیسپریٹ ہے. تو ڈیسپریٹ اب وہاں جھیلنا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے، محمد کی اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز میرے نزدیک سمع و طاعت کی تربیت میں سب سے مؤثر ترین شے تھی. تفصیل سے اس پر چونکہ یہ چوتھا مرحلہ ہے میرے بیان کردہ چھ مراحل میں سے، اس پر تفصیلی گفتگو آئندہ جمعے میں ہو. اب آئیے تیسری چیز، ہر شے قربان کر دینا. میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ ویسے تو ایک فطرت انسانی کے اندر ایک شے ہے کہ جس شے کو انسان حق سمجھے پھر اس کا اعلان اور اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تن من دھن لگا دے، یہ انسان کی مروت اور شرافت کا تقاضا ہے، یہ انسان کی حمیت، حمیت حق. یہی وجہ ہے کہ ظاہر بات ہے کمیونسٹوں نے بھی قربانیاں دی تھیں تو کمیونسٹ ریولیوشن آیا تھا نا، زار کی فوجوں کا سامنا کیا تھا اور کھڑے ہو کر فائرنگ سکوائڈز کے سامنے کھڑے ہو کر سینے میں گولیاں کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی، گھر ان کے ڈیمولش کر دیے گئے تھے، جیسے کہ آج کل اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے گھر، پے بپے گھر ڈیمولش ہو رہے ہیں، ملبے کے ڈھیر بن رہے ہیں. ایسے ہی وہاں ہوا تھا، اہل و عیال کو کولوں میں پلوا دینا، یہ سب ہوا. قربانیاں دی، کیوں دی؟ لیکن اسلامی انقلاب کے لیے دیکھیے جو اضافی بات ہے، سب کچھ قربان کر دینا انتہائی آسان کیوں ہے؟ ایمان بالآخرہ، ہر شے کا اجر ملے گا، جان جائے گی تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، باقی لوگ تو انتظار کریں گے یوم الآخر کا، یوم الدین کا، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جانا ہوگا نا. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا وہ سیدھا جاتا ہے. نو ویٹنگ آف دی لاسٹ ڈے آف ججمنٹ، نو. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، میرا نقصان کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں نے آیت آپ کو سنائی، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کا مثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں جب وہ جڑ پکڑتا ہے اس سے ایک پودا نکلا، اس میں سٹے کہہ دیجئے، چلیے اگر مکئی کا ہے تو مکئی کے بھٹے ساتھ لگ گئے، اور ہر مکئی کے بھٹے کے اندر 100 دانے ہیں تو ایک دانے کے کتنے ہو گئے؟ یہ حساب ہے جو آخرت میں ہوگا تمہارے ساتھ، تمہاری نیکی کا، تمہاری انفاق کا، بلکہ اس سے بھی آگے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بھی دگنا کرے گا اللہ جس کے لیے چاہے گا، جسے 700 گنا ملتا ہو، یقین ہونے کی بات ہے، یقین ہو، بات ساری یقین کی ہے، 700 گنا ملتا ہو تو کتنا بڑا احمق ہوگا کہ تجوری میں چھپا کر رکھے اس کو، وہاں تو ڈیویلیویشن بھی ہوگی، کچھ اور بھی ہوگا، چوری کا بھی ڈر ہے، ڈاکے کا بھی خوف ہے، یا دے کر اللہ کے بینک میں جمع کرا کے فارغ ہو جاؤ، 700 گنا تو ہے کم سے کم۔ ایمان بالآخرت رکھنے والے کے لیے تو قطعاً کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جان مال تن دم قربان کر دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بشرطے کہ ایمان بالآخرت ہو۔ یہ نہ ہو جو ہمارا حال ہے کہ ہے زبان سے اقرار ہے، حقیقت میں دل میں یقین نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک عجیب اسلوب ہے، باقی ایمانیات جو ہے ان کے لیے یومنون کا لفظ آتا ہے، آخرت کے لیے وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر تو ان کا یقین ہوتا ہے، یقین، صرف ایمان نہیں، ایمان تو مان لیا سرسری طور پر، وہ بھی ایمان شمار ہو جائے گا، وبالآخرت ہم یوقنون، یقین۔ اب آپ سوچئے کہ جس شخص کو یہ یقین حاصل ہو کہ میرے لیے تو جو بھی کچھ میں خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں، مجھے اس کا 700 گنا اجر و ثواب مل جائے گا۔ حضور نے جیسے حضرت عائشہ کو سمجھایا تھا، گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت جو ہے غرباء میں تقسیم کر دیا گیا، باہر بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب صفہ کہیں دور جا کر تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حضرت عائشہ نے صرف ایک شانے کا گوشت وہ رکھ لیا، دستی، ایک دستی، کیونکہ حضور کو دستی کا گوشت مرغوب تھا کہ یہ پکا کر حضور کے سامنے رکھوں گی، حضور تشریف لائے، ما بقیہ منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ عرض کیا جو بھی دنیا کا اس دستور ہے اس کے مطابق، ما بقیہ منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا، ہم نے سب تقسیم کر دیا سوائے ایک دستی کے۔ فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا، پوری بکری جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی وہ بچت ہے، اور یہ جو ہم کھا لیں گے دستی، یہ تو کنزیوم ہو گئی، یہ کنزمپشن ہے، وہ بچت۔ اب ہمارا تصور کیا ہے بچت کا، اور یہاں تصور کیا دیا جا رہا ہے بچت کا؟ اس اعتبار سے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں واقعہ سنایا تھا، جس زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا، وہ عہدیدار بھی تھا، تو یہاں دیال سنگھ کالج میں ایک نوجوان پڑھتے تھے، طالب علم، کمیونسٹ ورکر تھے، بڑے ہی مخلص، بہت مخلص، بہت مخلص، اندھک محنتی۔ ایک روز میں نے ان سے بات کی، میں ان سے متاثر بھی تھا ان کے خلوص کی وجہ سے، میں نے کہا دیکھیے ہم اگر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں دین کے لیے اور اپنا کیریئر بھی داؤ پر لگا رہے ہیں، تعلیم کا مستقبل جو ہے اس کو بھی، اس کے بھی خراب ہونے کا اندیشہ مول لے رہے ہیں، تو میں چونکہ ان سے بات کر رہا تھا تو میں نے الفاظ استعمال کیے کہ ہمیں تو کوئی جھوٹا یا سچا ایک خیال ہے کہ اجر ملے گا آخرت میں، جھوٹا میں نے اس لیے کہا کہ وہ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ آخرت تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا جھوٹا ہو سچا ہو ایک خیال تو ہے نا ہمیں کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا، یہ آپ کا کے لیے کرتے ہیں، مانیے میری بات، فبہت الذی کفر، ایسا گڑبڑا کر رہ گیا وہ شخص، کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میں جواب دیتا ہوں، یہ وہ بنیادی انسانی فطرت ہے، بنیادی انسانی فطرت تو انسان کے اندر ہے نا کہ حق کے لیے جان بھی دے دو، انسانیت اس کا نام ہے. سقراط جیسا فلسفی اس نے جان دے دی جب کہا گیا کہ یا تو جو تم خیالات ظاہر کر رہے ہو بند کر دو یہ خیالات ظاہر کرنا، ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، وہ ہمارے جو آباء و اجداد کے خیالات اور نظریات اور عقائد ہیں ان سے برگشتہ ہو رہے ہیں تمہاری تعلیم کی وجہ سے، یا تو اپنی زبان بند رکھو، اور بند نہیں رکھ سکتے زبان تو یہ زہر کا پیالہ یہاں موجود ہے عدالت میں، اسے ابھی پی لو، ہیئر اینڈ ناؤ. اور اس نے پیالہ پی لیا اور جان دے دی. حق کی بات کہہ نہ سکوں تو جینے سے فائدہ کیا ہے؟ What to live for and why to live? اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی اپنی زندگی ختم کر لے. تو وہ کام جس طرح کرتے ہیں ان کے اندر بھی ایک مادہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے کسی فالس نظریے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کوئی وطن کے لیے جان دے رہا ہے، کوئی قومی عظمت کے لیے جان دے رہا ہے، کوئی کسی آئیڈیالوجی فالس آئیڈیالوجی مارکسزم کے لیے جان دے رہا ہے. وہ انہوں نے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ کے سوا مد مقابل بنا لیے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. لیکن میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان، بشرطے کے ایمان ہو. یہ بہت بڑی شرط ہے، صرف ایک عقیدہ نہ ہو، یقین والا ایمان ہو تو گھاٹے کا سودا ہی نہیں. یہی بات کہلوائی گئی سورہ توبہ میں، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین. جب لوگ ڈرا رہے تھے تمہاری مت ماری گئی ہے، سلطنت روما سے ٹکرانے جا رہے ہو، مارے جاؤ گے سب کے سب، ختم ہو جاؤ گے، لاکھوں کی فوجیں، سٹینڈنگ آرمیز، رومن لیجنز، او ہو ہو، غرق آہن، پھر یہ اتنا لمبا سفر اس گرمی میں، لا تنفرو فی الحر، کیا پاگل پن ہے؟ منافقین یہ کہہ رہے تھے. اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ قل، اے مسلمانوں ان سے کہہ دو، اے نبی ان سے کہہ دو، ہل طرف بسون بنا اللہ احد الحسنین، تم ہمارے لیے دو انتہائی عمدہ چیزوں کے علاوہ کون سی تیسری چیز کی توقع رکھ سکتے ہو؟ کیا مانی؟ اگر ہم جیت کر آ گئے تو تم بھی کہو کہ کامیاب ہو گئے، اگر ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے تو ہم تو کامیاب ہیں. ہمارے لیے ناکامی کا سوال ہی نہیں، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، کس چیز سے ڈرا رہے ہیں، ہمیں کس شے سے خائف کرنا چاہتے ہیں. ہماری تو جیسے کہتے ہیں چت بھی ہماری پٹ بھی ہماری ہے، ہمارے لیے تو کوئی گھاٹے کا معاملہ ہے ہی نہیں. یہ ہے اسلامی انقلاب کے لیے، انفاق جان و مال کے لیے جذبہ. یہ تین چیزیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ہر دنیاوی انقلاب کوئی بھی ہو اس کے لیے لازم ہے. اسلامی انقلاب کے لیے ایک اور ڈائمنشن ہے اور وہ ہے روحانی. اخلاقی بھی ایڈ کر لیجئے، اخلاقی اور روحانی، اس کا کیا مطلب ہے وہ سمجھ لیجئے. دیکھیے کمیونسٹ پارٹی میں، کمیونسٹ موومنٹ میں جو بھی کامریڈز ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ آپس میں جیسے چاہیں اختلاط کریں، جیسے چاہیں اپنی جنسی خواہش پوری کریں، کوئی پابندی نہیں. یہاں یہ نہیں ہوگا. یہاں تو ضبط نفس، اپنے جنسی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھنا، یہ شرط اول ہے. دیکھیے سورہ معارج جو ہے 29 پارے میں، بالکل شروع کی صورتوں میں سے، سورہ مومنون جو ہے وہ مکی دور کے وسط کی صورتوں میں سے. دونوں میں اہل ایمان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، تو ان میں سے ایک بہت بڑا وسط کیا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. دونوں جگہ یہ پوری تین تین آیتیں جو ہے جوں کی توں ہیں، دونوں جگہ وہ اہل ایمان کے جو اپنی شرمگاہوں کی مکمل حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں پر یا لونڈیوں پر، ان پر کوئی ملامت نہیں، جنسی عمل فی نفس ہی کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ایول نہیں ہے. اللہ تعالی نے تقاضا رکھا ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، حلال چیز سے پورا کرو تقاضا، تمہاری جنسی خواہش ہے حلال راستے سے پوری کرو، کوئی بات بری نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ راہبوں کا معاملہ ہے کہ اس کو کہہ دیا یہ ایول ہی ہے، تو منگندگی ہے، تو برائی ہے، شادی کرنی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، فطرت ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے تقاضے رکھے ہیں. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. یہاں تو فلسفہ ہی اور ہے، لیکن اس میں کئی اس سے تجاوز نہ ہو. فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ کسی نے کچھ کیا، فاولئک هم العادون، تو وہ یقین حد سے گزر جانے والے ہوں گے. اسی طریقے سے انسان میں ایک بڑا زوردار موٹیو ہے آرام، دن بھر مشقت کی، چاہے کسی بھی نوعیت کی ہے، ہر شخص مشقت کرتا ہے لیکن رات کو سوتا ہے. نفس کے اس تقاضے کی مخالفت تھی وہ جو پہلا حکم میں نے گنوایا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یقیناً یہ رات کا جاگنا نفس کو کچلنے میں نہایت ہی مؤثر ہے، اور اس وقت میں جو بات ہوتی ہے، جو اللہ سے مکالمہ ہوتا ہے، وہ سیدھا، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں. دن میں آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض کیجئے مسجد کے باہر سے کاریں گزر رہی ہیں، ٹرک گزر رہا ہے، کسی نے زوردار ہارن لگا دیا یا کسی نے بریک لگایا زوردار، آپ کی توجہ ہٹ گئی کہ نہیں؟ گھر میں پڑھ رہے ہیں، کوئی بچہ آ گیا ہے، توجہ ہٹ گئی. یہ رات کا وقت ہے، بندہ ہے اور اس کا رب ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، کہیں کوئی ڈسٹربنس نہیں. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا، وہ نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے. واقوام قیلا، اور جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ سیدھی اللہ تعالی کے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور اس میں پھر بعد میں جا کر، جیسے میں نے کہا تھا کہ مدنی دور میں جا کر ایک اضافہ کیا قرآن کے بارے میں، ہفتے وار اجتماع جمعہ کا، ویکلی میٹنگ، ٹو ریفریش یور آئیڈیالوجی، اپنے نظریات کو تازہ کرو، فریش کرو. اسی طرح مدنی دور میں جا کر نفس کو کچلنے کا اور روحانیت کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ روزہ، صوم. الصوم جنۃ، نفسانیت کے حملوں کے خلاف روزہ ڈھال ہے. اس پر تو میرا کتاب کا جو ہے عظمت صوم بڑی اہمیت کا حامل ہے، چھوٹا بہت ہے، 18-20 صفحے، بہت اہم ہے دین کے بنیادی حقائق کے اعتبار سے. بہرحال یہ ہیں وہ چار بنیادیں جن سے ایک انقلابی اسلامی تربیت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. اب جو چوتھا مرحلہ ہے، صبر محض، ٹیک آل پرسیکیوشن اینڈ ٹارچر وداؤٹ ریزنگ یور ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس، جوابی کارروائی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ہاتھ مت اٹھاؤ. اگر حکم ہے لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ، برداشت کرو، جھیلو، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. بہرحال اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. اب آج میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں ملکی سیاست کے اعتبار سے. کافی عرصے سے ہم نے اس موضوع کو چھیڑا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اب تقریباً یہ بات یقینی ہی سی نظر آ رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. جس طریقے سے تیاریاں ہوئی ہیں، اس کا سارا ٹائم ٹیبل جس طرح ایک ترتیب کے ساتھ اور پابندی اوقات کے ساتھ تدریجاً آگے بڑھ رہا ہے، اس سے یہ یقین ہے کہ اسے ملتوی نہیں کیا جائے گا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ انجینئر تو ہو سکتے ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ پولنگ کے وقت ریگنگ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ابھی سے یورپین یونین کا اتنا بڑا وفد آ کر بیٹھ گیا، سر پر سوار ہو گیا، اور ان لوگوں کے بڑے ذرائع ہیں، ان کے پاس ان کے طریقے ہیں جستجو کے، تفتیش کے، تحقیق کے، تو وہ کہ انتخابات شفاف ہوں، صاف ہوں، اس کی وہ نگرانی کریں گے. اور بھی آئیں گے، بے شمار آئیں گے، تو آنے شروع ہو گئے ابھی سے، ابھی دو مہینے پڑے ہوئے ہیں الیکشن کے اندر، لیکن آنے شروع ہو گئے. بلکہ بعض چیزوں میں انہوں نے مین بیخ نکالنی شروع بھی کر دی ہے، کہ ہمیں کوئی رپورٹیں ملی ہیں کہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، جیسے افسروں کے تبادلے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے یہ بھی ہوتے ہیں کسی مقصد کے تحت. لیکن مجھے جو زیادہ اس وقت گفتگو کرنی ہے وہ متحدہ مجلس عمل کے اعتبار سے، کہ دینی جماعتیں چھ جمع ہیں. واقعہ یہ ہے کہ مجھے شک تھا کہ یہ جمع رہ سکیں گی، تو میرے نزدیک یہ بڑی بات ہے کہ تاحال جمع ہیں، اچھی بات ہے، عمدہ بات ہے، اچھی علامت ہے، گڈ سائن، اور امید یہ ہو رہی ہے کہ یہ قائم رہے گا. اتحاد مجلس عمل اب نہیں ٹوٹے گا. تو آج میں سوچ رہا تھا تو سب سے پہلے تو ایک ہوک سی اٹھی میرے دل میں سے، کاش کہ یہ کام 1970 میں ہو جاتا، اس ملک کی تاریخ اور ہوتی. جے یو پی، جے یو آئی، جماعت اسلامی اور اہل حدیث علیحدہ علیحدہ ووٹ مانگ رہے تھے، مذہبی ووٹ تقسیم ہو گئے، اور 30-32% ووٹ لے کر بھٹو صاحب کامیاب ہو گئے. اس حوالے سے بہت ہی تکلیف دہ یاد ہے وہ، افسوسناک. کاش کہ اس وقت یہ جمع ہو گئے ہوتے، اگرچہ اب بھی بڑی بات ہے کہ جمع ہو گئے، لیکن اب ایک تو بحثیت مجموعی عوام الناس کے گراس روٹ لیول پر سیکولرائزیشن کا عمل گہرا اتر چکا ہے. یہ جو 31 برس گزرے تمام ذرائع ابلاغ سے سیکولرائزیشن گہرا، گہرے سے گہرا، دینی جماعتوں کا بھی جو احترام تھا، جو ان کی کریڈیبلٹی تھی اس وقت، وہ آج نہیں ہے. یہ بیئر فیکٹس ہے، تلخ حقائق ہے. تیسرے یہ کہ ایک جماعت تو انٹیکٹ ہے، جماعت اسلامی، اس سے تو صرف ایک چھوٹا سا حصہ علیحدہ ہوا تحریک اسلامی کے نام سے، اور وہ الیکشن میں ہے ہی نہیں، باقی وہ انٹیکٹ ہے. جے یو آئی ایک تقسیم جو ہوئی تھی، فضل الرحمان گروپ، سمیع الحق گروپ، بس اسی تقسیم، آگے تقسیم مزید نہیں ہوئی ہے، وہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت حد تک انٹیکٹ ہے. ان کا جو بھی ووٹ بینک ہے ایک خاص علاقے میں بہت ہے، اور وہ انٹیکٹ ہے. باقی ساری جماعتوں کا حال تو یہ ہے کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم میں ٹکڑے ہوئے، کوئی حیثیت ہی نہیں. مولانا شاہ احمد نورانی کی جو حیثیت 1970 میں تھی آج اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے. حاجی حنیف طیب وہ مسلم لیگ قاف کے ساتھ ہیں کراچی میں, بہت بڑا حصہ ہے ان کا, بہت بڑی ان کی جو ہے, اور ملتان کے کاظمی خاندان جو ہے وہ مولانا نورانی کے ساتھ نہیں ہے. فیصل آباد کے اندر صاحبزادہ فضل کریم, اس نے نون کے ساتھ ناتا جوڑ لیا, وہ بھی مولانا نورانی میاں کے ساتھ نہیں ہے. جے یو پی نفاذ شریعت گروپ سلیم اللہ خان, وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو انتہائی ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں. یہی حال جو ہے اہل حدیث حضرات کا ہے, کوئی کسی سے جڑ رہا ہے, کوئی کسی سے جڑ رہا ہے, کوئی کسی سے جڑ رہا ہے, اور بے شمار ان کے گروپ سے. اہل تشیعوں کے بارے میں ابھی سمجھ بھی نہیں آ رہا, کھڑے تو ہوتے ہیں وہ, ان کے ہاں بھی کئی حصے ہیں. ایک تحریک جعفریہ ہے, ایک تحریک نظام نفاذ جعفریہ ہے, ان کے ہاں بھی مختلف طریقے ہیں. بہرحال اس سب کے باوجود اگر یہ حضرات جمع رہ جائیں انتخاب تک, اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک نشان کے تحت, ایک مینیفیسٹو کے تحت ہم الیکشن لڑیں گے, لیکن یہ کہ ایک دوسری بات جو ہے وہ میرے نزدیک ناپسندیدہ ہے, اگر وہ نہ ہو تو میری ہول ہارٹڈ سپورٹ ہوگی ان کے لیے. وہ کیا بات ہے؟ اپورچونزم, موقع پرستی کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹس کرنا, اور جو سیکولر سیاسی جماعت نے اسے گٹھ جوڑ کرنا. ابھی مجلس عمل نے بحیثیت مجموعی کو گٹھ جوڑ نہیں کیا کسی کے ساتھ, البتہ ان کا ایک جو ہے کانسٹیچوئنٹ گروپ جو ہے, پروفیسر ساجد میر صاحب کی جماعت جو ہے, اس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اعلان کر دیا اپنے اتحاد کا. تو یہ عجیب صورتحال ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہیں, آپ مجلس عمل کے اندر بھی ہیں. یا تو مجلس عمل پوری فیصلہ کرے کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا, تب تو بات اور ہوئی, ورنہ تو یہ بے تکی بات ہے. بہرحال اگر انہوں نے کسی جماعت کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا, اور جماعتیں کون سی ہیں, نون اور پیپلز پارٹی بڑی جماعتیں تو یہی دو ہیں, باقی نیشنل الائنس کوئی بنا ہے یا کوئی اور ہیں. طاہر القادری صاحب غالباً سولو فلائٹ میں ہیں, اور عمران خان بھی سولو فلائٹ میں ہیں, لیکن باقی جماعتیں تو یہی ہیں. سب سے بڑا ووٹ بینک تو انہیں دو جماعتوں کا ہے. ان سے گٹھ جوڑ کیا جنہیں کہتے رہے چور ڈاکو اچکے, کہتے رہے کہ نہیں, اگر یہ اب آ کر موقع پرستی میں اصول کو ختم کر دیا جائے تو میرے نزدیک برکت نہیں رہے گی, اللہ کی امداد سامنے نہیں آئے گی, تعاون اللہ کا نہیں ہوگا. اسی طرح ایڈجسٹمنٹ ایک نیا معاملہ چل رہا ہے, وہ تو سب کہہ رہے دھڑلے سے ایڈجسٹمنٹ کریں گے, ایڈجسٹمنٹ کریں گے, ایڈجسٹمنٹ کریں گے. وہ کیا ہے؟ کسی جگہ پر آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو ہے نمائندہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے, پیپلز پارٹی والا اتنا مضبوط نہیں ہے, تو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے ہمیں یہاں ووٹ دے دیں, ہم فلاں کانسٹیچوئنسی میں اپنے ووٹ پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں. یہ سودے بازی بھی صحیح نہیں ہے. اس سے جو پکچر ایمرج کرے گی وہ خالص نہیں ہوگی. اگر یہ اپنی ہر سیٹ پر کھڑے ہو, اللہ کا نام لے, پاکستان کی کون سی سیٹ ہے جس میں مسلمان نہیں ہے ووٹر, اسلام کے نام پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور 6 جماعتیں جمع ہو گئی ہیں, بہت بڑا معاملہ ہوا ہے. اب ایسے ہتھکنڈوں سے اپنے کردار کو مشکوک نہ بنائیے, بلکہ ہر سیٹ پر آدمی کھڑا کریں تاکہ ہمارے سامنے آ جائے کہ کتنے فیصد ووٹر جو ہے وہ اسلام کے نام پر ووٹ دینے والے ہیں. ورنہ اگر کہیں آپ کا جو امیدوار ہے ایم ایم اے کا, وہ اگر پیپلز پارٹی کے ووٹر لے کر جو ہے کامیاب ہو رہا ہے, تو پھر وہ آپ کے خالص ووٹ تو نہیں تھے. یہ شکل تو اسی وقت آئے گی. میں مانتا ہوں ایڈجسٹمنٹ کرنے میں, گٹھ جوڑ کرنے میں, ادھر ادھر کوئی معاملہ ایڈجسٹ کرنے میں شاید سیٹیں 2-4 زیادہ مل جائیں, لیکن وہ وقار جو دینی جماعتوں کا ہونا چاہیے, ان کا تشخص, ان کی عزت, میرے نزدیک وہ برقرار نہیں رہے گی. بہرحال یہ دیکھنا ہے، اللہ کرے کہ یہ حضرات انتخابات کے آنے تک جڑے رہیں، نمبر ایک، اور نمبر دو کسی بھی سیکولر جماعت کے ساتھ گٹھ جوڑ نہ کریں، اور ایڈجسٹمنٹ کرنے کی بجائے پورے پاکستان میں کھڑے ہوں، تاکہ ایک دفعہ کھل کر یہ بات آ جائے کہ اس ملک کے اندر کتنے فیصد لوگ ہیں جو خالص دین کے نام پر ووٹ دینے والے ہیں. پھر یہ ہے کہ جتنے بھی آ جائیں وہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھیں، اپنا ایک گروپ بنائیں، اور یہ متحدہ مجلس عمل، اس کا اصل کام تو وہاں جا کے پھر شروع ہوگا کہ وہاں ان کا ایک مضبوط بلاک ہو، مل جل کر جو ہے وہ پھر نفاذ شریعت کے لیے مطالبہ کریں. اللہ کرے کہ صورتحال جو مجھے بہتر نظر آ رہی ہے اسی طرف اس کی پیش رفت ہو جائے. ایک اعلان ہے جو بہت اہم ہے آج، ون ایئر کورس اب اس سال یہ شروع ہونے والا ہے، 2 ستمبر سے اس کا آغاز ہوگا. اس کے لیے ہمارے ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں. آپ کو یہاں پر ایک سادہ رجوع الی القرآن کورس کا جو ہے لیفلٹ مل جائے گا، اس کے پیچھے کورس کا نصاب اور کورس کا کیلنڈر وغیرہ بھی دیا ہوا ہے. تو تفصیل سے ان چیزوں کو دیکھیے اور اس میں شرکت کی کوشش کیجئے. آج جتنی گفتگو قرآن پر ہوئی ہے اس کا کم سے کم یہ تو نتیجہ نکلے کہ آج کچھ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا ایک براہ راست تعلق قائم کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.